الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات کا بادشاہ درود شریف کی فضیلت نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ ربانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا، دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گم شدگی کا واقعہ سنایا، اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قطب وقت حضرت غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ عز و جل، آپ سیدنا غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، بے شک جب حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دب دبا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 2، غوث پاک کا دیوانہ۔ سگے مدینہ افیا ان کے آبائی گاؤں کتیانہ گجرات الہند کا ایک واقعہ، کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا، ننے مننے سیدزادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرنی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، मैयत पर चादर डाली हुई थी, सोगवार जमा थे कि अचानक चादर हटाकर वो गौस पाक का दीवाना उठ बैठा। लोग घबराकर भाग खड़े हुए। उसने पुकार कर कहा, डरो मत, सुनो तो सही। लोग जब करीब आए तो कहने लगा, बात दरअसल ये है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौसु समदानी, किंदील नूरानी, शाहबाज़े लामकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, अश्शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिसा सिर्रुहुर रब्बानी तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और फरमाया, हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया, उठ और तौबा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मुझ में रूह लौट आई ताकि मैं तौबा कर लूँ। इतना कहने के बाद दीवाने ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और कलिमाए पाक का विर्द करने लगा। फिर अचानक उसका सर एक तरफ ढलक गया और उसका इंतकाल हो गया। रजा का खातिमा बिल खैर होगा अगर रहमत तेरी शामिल है या गौस। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह के दीवानों और मुरीदों को मुबारक हो कि सरकार बगदाद अलैह रहमतुल्लाहिल जवाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद चाहे कितना ही गुनाहगार हो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तौबा ना कर ले। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो गदा बंदाए रुसवा तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नंबर 3, दिल मेरी मुट्ठी में है। हजरत सैयदना उमर बजार रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, एक बार जुमातुल मुबारक के रोज मैं हुजूर गौसे आदम अली रहमतुल्लाह अकरम के साथ जामे मस्जिद की तरफ जा रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया कि हैरत है, जब भी मैं मुर्शिद के साथ जुमा को मस्जिद की तरफ आता हूँ तो सलाम व मुसाफहा करने वालों की भीड़ भाड़ के सबब गुजरना मुश्किल हो जाता है, मगर आज कोई नज़र तक उठा कर नहीं देखता। मेरे दिल में इस ख्याल का आना ही था कि हुजूर गौसे आदम अली रहमतुल्लाह अकरम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बस फिर क्या था, लोग लपक लपक कर मुसाफहा करने के लिए आने लगे, यहाँ तक कि मेरे और मुर्शिद करीम अले रहमतुल्लाह रहीम के दरमियान एक हुजूम हाइल हो गया। मेरे दिल में आया कि इससे तो वही हालत बेहतर थी। दिल में ये ख्याल आते ही आप रहमतुल्लाह ताला अले ने मुझसे फरमाया, ए उमर, तुम ही तो हुजूम के तलबगार थे, तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में हैं, अगर चाहूं तो अपनी तरफ माइल कर लूं और चाहूं तो दूर कर दूं। कुंजियां दिल की खुदा ने तुझे दी ऐसी कर कि ये सीना हो मोहब्बत का खजीना तेरा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नंबर 4, अल मदद या गौसे आदम। हजरत बिशर करजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है कि मैं शकर से लदे हुए 14 ऊंटों समेत एक तिजारती काफले के साथ था। हमने रात एक खौफनाक जंगल में पड़ाव किया। शब के इब्तदाई हिस्से में मेरे 4 लदे हुए ऊंट लापता हो गए, जो तलाशे बिसियार के बावजूद ना मिले। काफिला भी कूच कर गया। शुतुरबान यानी ऊंट हांकने वाला मेरे साथ रुक गया। सुबह के वक्त मुझे अचानक याद आया कि मेरे पीरो मुर्शिद सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे फरमाया था, जब भी तू किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो मुझे पुकार, इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल वो मुसीबत जाती रहेगी। चुनाचे मैंने यूं फरियाद की, या शेख अब्दुल कादिर, मेरे ऊंट गुम हो गए हैं। यकायक जानिब मशरिक टीले पर मुझे सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग नज़र आए, जो इशारे से मुझे अपनी जानिब बुला रहे थे। मैं अपने शुतुरबान को लेकर जू ही वहाँ पहुँचा कि वो बुजुर्ग निगाहों से ओझल हो गए। हम इधर उधर हैरत से देख ही रहे थे कि अचानक वो चारों गुमशुदा ऊँट टीले के नीचे बैठे हुए नज़र आए। پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ نماز غوثیہ کا طریقہ۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب گم شدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ الربانی کو فرماتے سنا ہے، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی، جو شخص دو رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چل کر پاک و ہند سے بغداد شریف کی سمت مغرب و شمال کی تقریباً بیچ و بیچ ہے میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہو سکتا ہے مذکورہ حکایت کے ضمن میں کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ عز و جل مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگے ہی کیوں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بجگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی، چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا عز و جل کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دوسروں سے مدد مانگی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی، چنانچہ پارہ 28 سورۃ الصف کی 14 آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے، قال عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ علی السلام بن مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا عز و جل کے مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بندوں کا سہارا مانگا۔ حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پارہ 28 سورۃ التحریم کی 4 4 آیت کریمہ میں ارشاد باری عز و جل ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ انصار کے معنی مددگار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں ببانگے دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل تو مددگار ہے ہی، مگر بے اذن پروردگار عز و جل ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اب تو انشاءاللہ عز و جل یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے اور ان کے مددگار انصار کہلائے، اور یہ ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی مددگار ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اہل اللہ زندہ ہیں۔ اب شاید شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے، مگر بعد وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت ذیل اور اس کے بعد والے مضمون پر غور فرما لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس وسوسے کی جڑ بھی کٹ جائے گی۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا عزوجل کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ انبیاء حیات ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کے حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بحیقی علیہ رحمت اللہ القوی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں۔ اولیاء حیات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی ہمعاد کے ہمعاد نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں، ترجمہ، وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ الربانی ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں، اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی عطا سے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ ہاں، اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ امام اعظم نے سرکار سے مدد مانگی۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، جدلی بجودک و اردنی برضاک، انا تامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک، یعنی اے جنو ان سے بہتر اور نعمت الہی عز و جل کے خزانے اللہ عز و جل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے، میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام بوسیری نے مدد مانگی، حضرت سیدنا امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شعرہ آفاق قصیدہ بردہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممی، اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان نالائے امداد میں عرض گزار ہیں، لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، لوٹا قبلہ رخ ہو گیا۔ ایک بار جیلان شریف کے مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک وفد حضور سیدنا غوث آدم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لوٹے شریف کو غیر قبلہ رخ پایا تو اس کی طرف آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی توجہ دلائی، اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم کو جلال بھری نظر سے دیکھا، وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم گرا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ایک نظر لوٹے پر ڈالی تو وہ خود بخود قبلہ رخ ہو گیا۔ خدا را مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لوٹا قبلہ رخ رکھا کیجئے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیوانوں، یقیناً محبت کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ہر ادا کو خوش دلی کے ساتھ اپنا لیا جائے، لہذا ہو سکے تو لوٹے کی ٹونٹی ہمیشہ قبلہ رخ رکھا کیجئے۔ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لوٹے کے علاوہ اپنے نالین مبارکین بھی قبلہ رخ ہی رکھا کرتے۔ الحمدللہ سگے مدینہ اوفیا عنو ان دونوں اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہما کی اتباع میں حتی الامکان اپنے لوٹے اور جوتیوں کا رخ قبلے ہی کی طرف رکھتا ہے، بلکہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا رخ جانب قبلہ رہے۔ قبلہ رو بیٹھنے والے کی حکایت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا چہرہ بھی ممکنہ صورت میں قبلہ رخ رکھنے کی عادت بنانی چاہیے کہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، دو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے پردیس گئے، دونوں ہم سبق رہے۔ جب چند سالوں کے بعد وطن لوٹے تو ان میں ایک فقیہ یعنی زبردست عالم و مفتی بن چکے تھے، جبکہ دوسرا علم و کمال سے خالی ہی رہا تھا۔ شہر کے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس امر پر خوب غور و خوض کیا، دونوں کے حصول علم کے طریقے کار، انداز تکرار اور اٹھنے بیٹھنے کے اطوار وغیرہ کے بارے میں تحقیق کی تو ایک بات نمایاں طور پر سامنے آئی کہ جو فقیہ بن کر پلٹے تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ سبق یاد کرتے وقت قبلہ رو بیٹھا کرتے تھے، جبکہ دوسرا جو کہ کورے کا کورا پلٹا تھا وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے کا عادی تھا۔ چنانچہ تمام علماء و فقہا رحمہم اللہ تعالی اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ خوش نصیب استقبال قبلے یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کے اہتمام کی برکت سے فقیہ بنے، کیونکہ بیٹھتے وقت کعبۃ اللہ شریف کی سمت منہ رکھنا سنت ہے۔ بیت اللہ کریم کے 13 حروف کی نسبت سے قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول۔ سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم عموماً قبلہ روح ہو کر بیٹھتے تھے۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہر شے کے لیے شرف یعنی بزرگی ہے، اور مجلس یعنی بیٹھنے کا شرف یہ ہے کہ اس میں قبلے کو منہ کیا جائے۔ نمبر 3، ہر شے کے لیے سرداری ہے، اور مجالس کی سرداری اس میں قبلے کو منہ کرنا ہے۔ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ پیٹ قبلے کی طرف رکھیں تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ حافظ سخاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہیں علم سکھا رہے ہیں یا واعظ فرما رہے ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ قرآن پاک نیز درس نظامی کے مدرسین کو چاہیے کہ پڑھاتے وقت بنیت اتباع سنت اپنی پیٹھ جانب قبلہ رکھیں تاکہ ممکنہ صورت میں طلبہ کا رخ قبلہ شریف کی طرف رہ سکے، اور طلبہ کو قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت، حکمت اور نیت بھی بتائیں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ جب پڑھا چکیں تو اب قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش فرمائیں۔ دینی طلبہ اسی صورت میں قبلہ رو بیٹھے کہ استاذ کی طرف بھی رخ رہے، ورنہ علم کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے، اور مستحب یہ ہے کہ سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہو۔ بالخصوص تلاوت، دینی مطالعہ، فتاوی نویسی، تصنیف و تالیف، دعا و اذکار اور درود و سلام وغیرہ کے مواقع پر، اور بالعموم جب جب بیٹھیں یا کھڑے ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنا کر آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے۔ قبلہ کی دائیں یا بائیں جانب 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے اندر اندر ہوں تو قبلہ رخ ہی شمار ہوگا۔ ممکن ہو تو میز، کرسی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ جب بھی بیٹھیں آپ کا منہ جانب قبلہ رہے۔ اگر اتفاق سے کعبہ رخ بیٹھ گئے اور حصول ثواب کی نیت نہ ہو تو اجر نہیں ملے گا، لہذا اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ مثلا یہ نیتیں، نمبر 1 ثواب آخرت، نمبر 2 ادائے سنت، اور نمبر 3 تعظیم کعبہ شریف کی نیت سے قبلہ رو بیٹھتا ہوں۔ دینی کتب اور اسلامی اسباق پڑھتے وقت یہ بھی نیت شامل کی جا سکتی ہے کہ قبلہ رو بیٹھنے کی سنت کے ذریعے علم دین کی برکت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پاک و ہند، نیز نیپال، بنگال اور سری لنکا وغیرہ میں جب کعبے کی طرف منہ کیا جائے تو ضمناً مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے، لہذا یہ نیت بھی بڑھا دیجئے کہ تعظیماً مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتا ہوں۔ بیٹھنے کا حسین قرینہ ہے، رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے، دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے، روبرو میرے خانہ کعبہ اور افکار میں مدینہ ہے۔ نسخہ بغدادی انشاء اللہ عز و جل سال بھر تک آفتوں سے حفاظت۔ ربیع الغوث کی گیارہویں شب یعنی بڑی رات سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کی نیت سے سرکار غوث عالم علی رحمت اللہ الاکرم کے گیارہ نام اول آخر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر گیارہ کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے، انشاء اللہ عز و جل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ گیارہ نام یہ ہیں، نمبر ون سید محی الدین سلطان، نمبر ٹو محی الدین قطب، نمبر تھری محی الدین خواجہ، نمبر فور محی الدین مخدوم، نمبر فائیو محی الدین ولی، نمبر سکس محی الدین بادشاہ، نمبر سیون محی الدین شیخ، نمبر ایٹ محی الدین مولانا، نمبر نائن محی الدین غوث، نمبر ٹین محی الدین خلیل، نمبر الیون محی الدین۔ نسخہ بغدادی کی مدنی بہار ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے، گیارہ ربیع الغوث، الیون ربیع الغوث، 1425 سنہ ہجری 2003 کی سالانہ گیارہویں شریف کے موقع پر میں دعوت اسلامی کی جانب سے کورنگی باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر تھا۔ اجتماع ذکر و نعت میں سنت و بھرے بیان کے دوران بغدادی نسخہ بتایا گیا۔ بیان کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت کروانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی دوران بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، سر کی آنکھیں تو کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، کیا دیکھتا ہوں کہ گیارہویں والے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہیں اور انہوں نے چادر پھیلا رکھی ہے، میں نے بڑھ کر چادر تھام لی، مجھے ایسا لگا کہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے چادر تھام رکھی ہے مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مائک سے آنے والی آواز کے مطابق میں نے بیعت کے الفاظ دہرائے۔ جب بیعت کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے ہمت کر کے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشد میری زوجہ امید سے ہیں، درد ذہ کی وجہ سے بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، کرم فرمائیے۔ ارشاد ہوا ابھی جو نسخہ بغدادی بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ میں نے عرض کی میرے پیارے پیر صاحب رات کافی گزر چکی ہے اور اس نسخے پر تو راتوں رات عمل کرنا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ آج دن کے وقت گیارہویں تاریخ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس نسخے پر عمل کر لو، اور سنو انشاء اللہ عز و جل بغیر آپریشن کے دو جڑوا بچوں کی ولادت ہوگی، ایک کا حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھنا، دونوں کی گردنوں پر میرا قدم ہوگا۔ میں نے گھر پہنچ کر دن کے وقت نسخہ بغدادی کے مطابق گیارہ کھجوریں کھلا دی، الحمدللہ عز و جل کھجوریں کھاتے ہی راحت نصیب ہو گئی، پھر وقت آنے پر بغیر آپریشن کے بہت آسانی کے ساتھ ولادت ہو گئی، اور خدا کی قسم میرے مرشد پاک غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت القدیر کی دی ہوئی غیب کی خبر کے مطابق دو جڑوا بچے پیدا ہوئے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسب الارشاد میں نے ایک کا نام حسان اور دوسرے کا نام مشتاق رکھا۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جدھر چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جیلانی نسخہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے ربیع الغوث کی گیارہویں رات تین کھجوریں لے کر ایک بار سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر گیارہ بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ایک کھجور پر دم کیجئے، اس کے بعد اسی طرح دوسری اور تیسری کھجور پر بھی پڑھ کر دم कर दीजिए। ये खजूरें रातों रात खाना ज़रूरी नहीं, जो चाहे जब चाहे जिस दिन चाहे खा सकता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट की हर तरह की बीमारी, मसलन पेट का दर्द, कब्ज़, गैस, पेचिश, तय, पेट के अल्सर वगैरह के लिए मुफीद है। आप जैसा पीर होते क्या गरज दर दर फिरूं, आपसे सब कुछ मिला या गौस आदम दस्तगीर।